الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صلوات آج کی مجلس ہمارے اس نو مجالس کے سلسلے کی چوتھی مجلس ہے سلسلے کا عنوان ہدایتِ الٰہی کی بنیادیں ہیں اور جو آیات میں نے انتخاب کی اور جس کی تلاوت کا شرف میں نے ابھی حاصل کیا سورہ بقرہ کی ابتدائی پانچ آیتیں خلاصہ اگر میں تین مجلسوں کا کروں تو ہم نے یہ بات یہ کہہ کر شروع کی تھی کیونکہ سورہ بقرہ سے پہلے جو سورہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے اور کیونکہ تمام کتاب کا مقدمہ یا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے تو اس کو مقدمہ بنا کر ہم نے ابتدائی دو مجالس اور کل کی مجلس میں ہم نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب تک گفتگو کی تھی سورہ ہم کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ عرش پر اس سے اعلیٰ چیز نہیں ہے ام الکتاب کہا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جب شروع ہوتا ہے رحمت الہی کو سبب خلقت بتاتے ہوئے اللہ میں تمام تعریفوں کو الحمدللہ کہہ کر اکٹھا کرتا ہے تمام خوبیاں جب اللہ تعالیٰ کی ذات میں آ جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین بھی ہوگا اور اسی کی رحمت کا سلسلہ جب رب العالمین ہو جاتا ہے وہ آگے بڑھتے بڑھتے آخر تک لے جا کر مالک یوم الدین کے عقیدے تک ہم کو پہنچاتا ہے جب ہم یہاں پر آ جاتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی ہم عبادت کے قابل نہیں سمجھتے اس کے علاوہ کوئی ہم مانگنے کے لیے حاجت مند محسوس اپنے آپ کو نہیں کرتے نتیجے میں انسان کی روح رسول کی روح کے ساتھ اسی طریقے سے حرکت کرتے جاتی ہے ایک ایک بلندی روح سمجھتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ الفاظ دیتا جاتا ہے سورہ ہم نازل ہوتا جاتا ہے تو انسان کی روح میں یہ خوبی ہے کہ جو رسول کی روح سے ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو آیت ہم نے اور استفادہ کی تھی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کہ ایمان لائے رسول وہ چیز پر جو اللہ نے ان پر نازل کیا تھا اور مومنین نے بھی ایمان لایا تو یہ رسول کے ایمان کی کیفیت ہے کہ جہاں پر رسول کا ایمان یہ درک کر رہا ہے احساس کر رہا ہے رسول کی روح یہ سمجھ رہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کی ذات میں ہیں اس لیے وہ تمام تعریفوں کا مستحق ہے اور تمام خوبیاں کیونکہ ہیں تعریفیں بھی تمام اسی کی ہیں تو یہ کیفیت ہم پر بھی طاری ہوتی ہے اور جیسے جیسے ہم یہ کیفیت کو طاری کرتے جاتے ہیں ہمارا ایمان بڑھتا جاتا ہے اس چیز کو یہاں تک لانے کے بعد دوسری مجلس میں یہ گفتگو کی گئی تھی اهدنا الصراط المستقیم. اب اگر ہم اللہ کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ہر خوبی کا مالک، ہر اچھائی کا مالک، ہر قدرت کا مالک، ہر طریقے سے کامل، تو اب اس سے اگر ہم کچھ کچھ مانگے تو بانا نہیں دے گا. سب کچھ سے سب کچھ مانگنا چاہیے، سب کچھ سے کچھ کچھ مانگنا نہیں چاہیے. تو سب کچھ مانگنے کا طریقہ یہ بنا کہ ہم نے صراط مستقیم مانگ لی، ہم نے صراط مستقیم مانگ لی. تمام چیزوں کی جو اچھائی ہم پر آ سکتی ہے وہ دنیا میں صراط ہی پر آئے گی، چاہے وہ دنیاوی ڈائمنشن رکھتی ہو یا اخروی ڈائمنشن رکھتی ہو. یہ ہماری نادانی ہے کہ ہم سمجھیں کہ صراط سے ہٹ کر کوئی رحمت، چاہے وہ دنیاوی کیوں ہو، ہم تک پہنچ جائے گی. یہ ممکن نہیں ہے. فقط اور فقط اللہ کی رحمتیں صراط والوں پر ہی ہیں. اور اس کے بعد جب ذہن صراط کو سمجھنے لگا، تمام خوبیوں کو سمجھنے لگا، اور اللہ سے یہ دعا کرنے لگا کہ مجھے صراط مستقیم پر چلا، تو اب وہ صراط مستقیم کی خواہش خود بخود منتقل ہوتی ہے، کہ ذہن منتقل ہوتا ہے اللہ کی دعا سے دنیا میں، کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو اس راستے پر صراط مستقیم پر کامیاب ہو گئے. ہم مانگ تو رہے ہیں لیکن پتا چلا ہم اکیلے ہیں جو مانگ رہے ہیں، اور کوئی دوسرا نہیں ہے کہ جس کو ہمیں دیکھنا ہے، جس سے ہمیں سیکھنا ہے. یہ روش نہیں ہے، یہ روش نہیں ہے. ہم جیسے ہی دیکھیں گے ہم کو سلسلہ ملے گا انبیاء کا، رسولوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، جو دوسری قرآن کی آیات میں ان پر اللہ کی نعمتیں نازل ہیں کہہ کر وہ آیتیں ہم کو سمجھاتی ہیں. وہ موضوع بالکل الگ ہے، اس لیے اس موضوع کو میں نہیں چھیڑتا ہوں. تو وہ ہم کو پتا جب چل گیا کہ یہ کون کون لوگ ہیں جس پر انمت علیہ میں تیری نعمتیں ہوئی ہیں، وہ لگ بھگ یہ کیٹیگریز آ گئیں: انبیاء، رسول، صدیقین سچے، شہداء شہید، صالحین نیک. یہ پانچ کیٹیگریز ہم کو مل گئیں. اس کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ چلو سوسائٹی میں تو اچھوں کا تو ہم کو اندازہ لگ گیا، اب بروں کو دیکھیں گے. تو بروں میں سے کون ہو گیا؟ مغضوب علیہم ولا الضالین، جس پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہیں، ان میں سے ہم کو نہ رکھنا. تو وہ مغضوب علیہم کون ہے؟ ان میں مشرکین ہیں اور منافقین ہیں اور کفار ہے. کفار عمومی عنوان ہے، جو مشرکین پر بھی کبھی صادق آتا ہے، منافقین پر بھی صادق آتا ہے، اور اہل کتاب کے ان لوگوں پر بھی صادق آتا ہے کہ جنہوں نے رسول کی ڈٹ کے مخالفت کی، جیسے یہود ڈٹ کے مخالفت کی. تو رسول کی کھل کر مخالفت کرے، چاہے وہ مشرک رہے، چاہے وہ منافق رہے، چاہے وہ اہل کتاب رہے، اس کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے کافر میں. تو اب یہ وہ لوگ ہو گئے. اچھا، اس میں بھی دو کیٹیگری آئی ہیں: مغضوب علیہم، جس پر غضب ہے تیرا، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہیں. مغضوب علیہم ان کی کیٹیگری ہے جو اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ خود ہدایت پائیں اور دوسروں کو ہدایت کریں، اس کی جگہ وہ خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. قرآن کی آیت ملتی ہے جہاں پر کہا جا رہا ہے الم ترى الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا واهل قومهم دار البوار. اے رسول، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ جو اللہ کی نعمتوں کو کفر میں تبدیل کر دیا؟ یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا تھا، عقلی صلاحیت تھی، مال و دولت تھی، نہ اس عقلی صلاحیت کا شکر کیا، نہ اس مال و دولت کا شکر کیا. کیا کیا؟ اس نعمت کو کفر میں، انگریٹیٹیوڈ میں تبدیل کر دیا. اور نتیجہ کیا کیا؟ واہل قومہم دار البوار، اور اپنی تمام کی تمام قوم کو یہ جہنم تک پہنچا دیے. تو وہ کیٹیگری آتی ہے کہ جو نعمتوں والی ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، عقل بھی رکھتی ہے، شعور بھی رکھتی ہے، دولت بھی رکھتی ہے، لیکن اپنے آپ میں اتنی انوالو ہو جاتی ہے کہ گائیڈنس کا رول ہونے کی جگہ پر وہ گمراہی کا رول پلے کرتی ہے، پہلے اپنے لیے، پھر اس کے بعد پوری اپنی سوسائٹی کے لیے. اہل قومہم دار البوار. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. یہ ہو گیا سورہ حمد کا یہ دو مجالس کا خلاصہ. تیسری مجلس میں ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں سے استفادہ کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ ابتدا ہے الف لام میم، یہ تو بالکل الفابیٹس ہیں، حروف ہیں، عربی کو حروف تہجی کہتے ہیں. حروف تہجی کا مطلب وہ حروف جو مل کے ملا کے پڑھے جاتے ہیں، جیسے ہم بچے کو جب عربی سکھاتے ہیں اور بچہ رک جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کے ہجے کرو یعنی جوڑو ملاؤ. تو ان الفاظ کو ہم ملاتے نہیں ہیں، الف کو الف پڑھتے ہیں، لام کو لام پڑھتے ہیں، میم کو میم پڑھتے ہیں، علم نہیں پڑھتے، علم نہیں پڑھتے. کیوں؟ یہ مقطع ہیں، سیپریٹڈ ہیں. اس کی میں نے کہا کہ اس کے بارے میں ہم کو دو روایتیں ملتی ہیں، اور وہ روایتیں ایک تو امام زین العابدین سے اور دوسری امام رضا سے. روایتوں میں صاف واضح ہے کہ قریش نے اور یہود نے مدینے کے، انہوں نے قرآن کے اللہ کا کلام ہونے پر انکار کیا اور یہ کہتے رہے کہ رسول نے اس کو فیبریکیٹ کیا ہے، اس کو جال کیا ہے. اس پر یہ بات آئی کہ دیکھو یہ جو قرآن ہے نا، یہ بالکل وہی چیزوں سے بنا ہے کہ جو تمہارے درمیان موجود ہے. الف بے تے سے یہ وہی الفابیٹس ہیں جو تمہارے درمیان ہے، اسی سے یہ چیز بنائی گئی ہے. اور دیکھو یہ چیز جب الف بے تے سے بنائی گئی ہے جو تمہارے درمیان ہے اور تم اس کو استعمال کرتے ہو، آ جاؤ تم میں سے سب مل کے، انس اور جن مل کر کوشش کرو کہ اس جیسا ایک سورہ بھی لے آؤ جو رسول اکیلا لا رہا ہے. تم پورے مل کر ایک دوسرے کا سہارا بن کر لا لو، تم نہیں لا پاؤ گے. وہ اس دن سے لے کے آج تک کے لیے دعویٰ موجود ہے، ایک سورہ لے آؤ، لوگ نہیں لا سکے. سبب مختلف ہیں، مگر یہ بات ضرور ہو گئی کہ جس طریقے سے اللہ مٹی کو، جو ہمارے آپ کے لیے سب کے لیے موجود ہے، ہم اس مٹی سے کچھ چیز اگر بنا لیتے ہیں تو کوئی کوزا، کوئی پیالہ، کوئی کٹورا، جو بھی جس کو آپ بولیں گے وہ بنا لیتے ہیں، لیکن اللہ اسی مٹی سے انسان بنا لیتا ہے، اسی مٹی سے. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَ لَكُمْ خلقکم من تراب، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا. جس طریقے سے مٹی سے انسان کو بنا دیا، اسی سے طریقے سے یہ الفاظ کو لے کر، یہ حروف کو لے کر جو سب کے درمیان ہے، اس سے قرآن بنا دیا. تو جس طریقے سے ہم مٹی سے بہت زیادہ کچھ نہیں بنا سکتے، تو اسی الفاظ سے قرآن نہیں بنا سکتے، اسی الفابیٹ سے قرآن نہیں بنا سکتے، اسی حروف سے قرآن نہیں بنا سکتے. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. آگے بڑھتے ہی لا ریب فی کی بات ہم نے کل ہی کی تھی، تھوڑا سا اشارہ آج آگے گفتگو کو بڑھاتا ہوں. الف لام میم ذالکل کتاب، وہ کتاب ہے، بلند کتاب ہے، اشارہ دور کا ہے، جس میں کوئی ریب نہیں ہے. اللہ کے علاوہ، ریب یعنی شک، ڈاؤٹ، اللہ کے علاوہ ہر چیز میں ڈاؤٹ رہتا ہے. اس کا سبب میں بیان کر دیتا ہوں جوانوں کے لیے. یا خدا موجود ہے یا خدا موجود نہیں ہے. اگر خدا موجود ہے کہ آپ دلیل نہیں لا پائے، تو کسی شکل سے آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا کہ جو خدا کے نہیں ہونے کی دلیل کہتا ہو کہ میرے پاس ہے. ایک بھی پیدا نہیں ہوا. پاگل خانوں میں بھی آپ کو نہیں ملے گا. آج تک کوئی، آپ بتلا دیجئے، انٹرنیٹ ہے، گوگل ہے، سرچ کر کے دیجئے، کوئی پروف اس بات کا نہیں لاتا یہ کہہ کر کے ہم خدا کے نہیں ہونے کی دلیل لائیں گے. جو زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس خدا کے ہونے کی دلیل نہیں ہے. ایگنوسٹک کہا جاتا ہے ان کو. ایتھیسٹ کے پاس نہیں ہونے کی کوئی دلیل نہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل اس کے ہونے کی نہیں ہے. اس کے نہیں ہونے کی دلیل کوئی بھی نہیں لاتا، اور کوئی چاہتا بھی نہیں. کوئی نہ فلسفی نہ کوئی میتھمیٹیشن کبھی کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میرے پاس دلیل ہے، کہ کوئی نہیں کہے گا. اب جب آپ خدا کے نہیں ہونے کی دلیل نہیں لا سکتے، تو خدا کے ہونے کی دلیل لائیے تو یقین پر آئیں گے، اور اگر نہیں لا سکیں گے تو ہمیشہ شک پر رہیں گے، ہوگا یا نہ ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا. جب آپ کا یہ ڈاؤٹ کنٹینیو ہوگا تو آپ کی ڈیسیشن میکنگ ڈاؤٹ کی بنیاد پر ہوگی یا یقین کی بنیاد پر ہوگی؟ اگر اللہ نے آپ کو بنایا ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا منشا مقصد کیا ہے، وہ تلاش کر لوں تو آپ اس کو تلاش کرنے نکلیں گے. مگر آپ کو پتا نہیں ہے کہ اللہ آپ کو بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے کہ نہیں اللہ نہیں ہے کہہ کر، تو اب آپ اس ڈاؤٹ میں رہیں گے. اگر بنایا ہے تو پھر مجھ سے کچھ تقاضا کرے گا، پر اس کی یقین نہیں ہے مجھے کہ مجھے بنایا ہے، تو نتیجے میں شاید نہیں بنایا ہوگا، میں خود سے پیدا ہو گیا ہوں گا. تو آپ زندگی میں کوئی ایسا ڈیسیشن نہیں لے سکتے جو پکی 100% یقین کی بنیاد پر ہو. یہ پہلا شک آپ کے زندگی کے ہر ڈیسیشن کو چھوئے گا، ٹچ کرے گا. آپ کا کوئی ڈیسیشن پیورلی علم کی بنیاد پر، یقین کی بنیاد پر نہیں ہوگا. کیوں؟ اسی لیے کہ آپ اپنے آپ کو پھر ڈیفائن نہیں کر سکیں گے. آپ حوادث کے نتیجے میں بنے اور وہ حوادث آپ کو کہیں پر لے جا سکتے ہیں. کوئی ظالم ہوگا تو کہے گا کہ میں ایسی حالت میں وجود میں آیا کہ میری پیدائش ہی ظلم کے لیے تھی. اور کوئی بیچارہ نرم دل، وہ اپنی نرمی میں زندگی گزار رہا ہے، تو اس کو بزدل کہیں گے اور کہیں گے یہ پیدائش ہی بزدل ہے، اس کی پیدائش میں بزدلی ہے. کسی کی صورت اچھی ہوگی تو کہے گا کہ میرے پیدا ہونے کے موقع پر میں خوبصورت پیدا ہو گیا اتفاقاً. کوئی بدصورت پیدا ہوگا تو کہے گا ہاں وہ اس کو بدصورت ہے، اس کو بدصورت ہی رہنا تھا. کیوں؟ کہ اس کی بدصورتی، اس کی خوبصورتی کا کوئی مقصد، اس کے علم کا، اس کے جہل کا کوئی مقصد کچھ بھی نہیں ہے. پلٹ کے جائے گا جیسے آپ وجود میں آ گئے، چانس پر آپ کو رہنا پڑے گا. اگر یہ سوسائٹی چانس پر آ گئی تو یہ سوسائٹی تباہ ہو جائے گی. ہم کرتے کیا ہیں، ہم اللہ کو ہٹا کر رولز بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ان رولز کو فالو کرنا ہے. اللہ سے ہم رول نہیں لیں گے، ہم کو رول اپنا چاہیے، لیکن اللہ سے اس لیے نہیں لیں گے کہ اللہ کا بتلایا ہوا رول سب پر برابر ہوگا. ہمارا بتلایا ہوا رول ہم اپنے تئیں طے کر سکتے ہیں. گزشتہ اگر قوموں کے قوانین میں دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ ہمارے ہندوستان میں برہمنوں کے لیے سزا الگ تھی اور غیر برہمنوں کے لیے سزا الگ تھی. 1800 کے بعد بھی یہ لا ہندوستان میں رائج تھا. آپ تعجب کریں گے کہ یہ کیسے ہوا. یہ رائج تھا کہ برہمنوں کے لیے سزا الگ اور غیر برہمنوں کے لیے سزا الگ، جرم ایک ہی. اور اس سے مزے کی بات، انگریز جو یہاں پر آئے تھے ان کے وہی کام کرنے پر، ہندوستان میں قتل کرنے پر ان کے لیے سزا الگ، یہاں کے لوگوں کے لیے وہی جرم کی سزا الگ. آپ تعجب کریں گے، آج اسرائیل میں یہودی اگر قتل کرتا ہے تو اس کی سزا الگ، اگر کوئی دوسرا قتل کرتا ہے تو اس کی سزا الگ. اسلام میں یہ چیز نہیں، اللہ کے پاس الگ الگ کچھ نہیں ہوتا. نزلنا علیک القرآن تبیانا لکل شیء، آیت قرآنی، اے رسول ہم نے تم پر جو کتاب بھیجی ہے یہ ہر چیز کو روشن کرنے والی ہے. اور دوسری آیات میں ہے کہ اللہ کسی پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتا. قرآن کی آیتیں یہ بتلاتی ہیں کہ تم اپنے خلاف گواہی دینا، آیات ہے قرآن کی، اپنے ماں باپ کے خلاف گواہی دینا، اپنے بھائیوں کے خلاف گواہی دینا، اپنے قبیلے کے خلاف گواہی دینا، یہ اللہ کے لیے زیادہ پسندیدہ ہے. تم اگر غلط ہو تو تم کہنا کہ میں غلط ہوں، گواہی تم اپنے خلاف دینا. دوسرے کا حق لینا تو دور کی بات ہے، اپنی غلطی پر پہلے معترف ہونا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان بندگی کرے. اس کے لیے معترف ہونے کے لیے، اعتراف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بندگی کرے. جو بندگی نہیں کرتا وہ ہزاروں کو قتل کر کر ذری سی معافی مانگنے کو تیار نہیں ہوتا. سلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. اپنے خلاف گواہی دینا تو دور کی بات، اگر کوئی گواہی دینے کے قابل ہو رہا ہے تو اس کو بھی مار ڈالا جاتا ہے۔ کدھر کدھر کی بات ہو رہی ہے۔ آپ دیکھتے جائیے ادیان کتنی پریشانی میں ہے، کون سا دین آج رہ گیا ہے کہ جو ظلم نہیں کر رہا ہو۔ میانمار میں آپ دیکھ رہے ہیں بدھسٹ ہیں کہ جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں، آپ سری لنکا میں دیکھیں گے کہ جو بدھسٹ تھے وہ ٹیملینز پر، جو ہندو تھے ان پر ظلم کرتے تھے، پھر انہوں نے جواب میں ظلم کیا اور دونوں مل کر پھر سری لنکا کے مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ہم نے آئسس اور القاعدہ کے تو قصے سن چکے ہیں۔ اسلام میں یہ دو بڑے گروپ، اس کے علاوہ 200 اور گروپ آپ کو مل جائیں گے، لشکر طیبہ، یہ وہ اور کیا کیا نام، یہ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں میں بھی ظلم ہو رہا ہے۔ یہودیوں کو آپ دیکھیے غزہ میں کیا کیا انہوں نے نہیں ظلم کیا، ادھر یہودی ظلم کر رہے ہیں۔ مسیحوں کا ظلم پورے افریقہ کی تاریخ، اور ساؤتھ امریکہ کی اور سینٹرل امریکہ کی آپ تاریخ لے لیجئے کہ جو امریکی تاریخ نویس ہسٹورینز نے لکھا ہے، یہی 100 سال کی، میں زیادہ پرانی بھی بات نہیں کہوں، 100 سال، ایسے مظالم انہوں نے کیے ہیں، ایسے مظالم انہوں نے کیے ہیں کہ جس کو آپ سن کر دہل جائیں۔ تو کون سا دین رہ گیا ہو ہے کہ جو ظلم کی طرف نہ لے جا رہا ہو۔ اچھا آپ کہیں بھائی دین سے ہٹ کے بات کریں، تو آپ دیکھ لیجئے گزشتہ صدی کے دو بڑی جنگیں، فرسٹ ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم، اور سیکنڈ ورلڈ وار، دوسری جنگ عظیم، یہ ٹوٹلی سیکولر پرنسپلز پہ لڑی گئیں، اس میں دین کا کوئی رابطہ ہی نہیں تھا۔ تو دینوں کا یہ حال، سیکولر لوگوں کا وہ حال، کہ انہوں نے دو بڑی جنگیں 50 سال کے اندر 1914 سے لے کر 1945 تک لڑ لی، پوری دنیا کو سمیٹ لیا۔ دنیا میں دو ہی ورلڈ وار مانے جاتے ہیں، دونوں سیکولر پرنسپلز پر لڑے گئے، ریلیجیس پرنسپلز پر نہیں لڑے گئے۔ تو اب یہاں پر پرابلم یہ آ رہا ہے کہ سیکولر بھی جنگ میں ڈوب رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، نان سیکولر جو ہیں، جو الہی مکتب کے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ اب ہم کو دیکھنا پڑتا ہے قرآن کے پاس جا کر کہ قرآن کس طریقے سے ظلم سے انسانوں کو روکتا ہے۔ سلوات بھیجے بر محمد، اب یہ گفتگو یہاں سے ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فی ہدل للمتقین، ہدل للمتقین، یہ کتاب وہ ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ ہدایت گر ہے، ہدایت دینے والی ہے متقین کو۔ ہدایت دو مرحلوں پر ہوتی ہے۔ فرعون نے جناب موسیٰ سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، بتلاؤ تو صحیح کہ ہے کیا؟ موسیٰ نے کہا ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، میرا رب وہ ہے کہ ہر چیز کو خلق کیا ہے پھر اسے اس نے ہدایت دی۔ قرآن کیا ہے؟ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، پھر اس کو ہدایت دی۔ ہر چیز، ہر ذرہ خلق ہوا ہے اور ایک شکل پر کام کرتا ہے جو اللہ کی ہدایت کا نتیجہ ہے۔ ہر ایٹم، اس کے اندر موجود الیکٹرانز، پروٹونز، نیوٹرانز، ان کے باریک باریک حصے، ان کی حرکت، یہ سب کی سب کسی نہ کسی ہدایت کے نتیجے میں عمل کر رہی ہے۔ اس کے بغیر کوئی چیز نہیں. ہماری ہر سیل اس میں بھی اللہ کے دیے ہوئے حکم کا ہدایت کا رنگ نظر آتا ہے, ورنہ کوئی فورس اپنی جگہ پر ڈائریکشن نہیں لے سکتا. نہ کوئی فورس اسپیسیفکلی, اگر ہم جا کر نیوٹن کے لا کو دیکھیں کہ جہاں پر نیوٹن نے کہا سٹریٹ لائن موشن کے بارے میں, کوئی چیز اگر سیدھی راستے چل رہی ہو, اگر مڑ رہی ہو, تو اس پر کوئی فورس ایکٹ کر رہا ہے. ہم آپ دیکھ لیں گے, ہمارے سیل کا فارمیشن دیکھ لیجئے, ہمارے ایٹم کا فارمیشن دیکھ لیجئے, یہ سب دائروی شکل میں ہیں, سرکولر موشن میں ہیں. سرکولر موشن کا مطلب یہ ہے کوئی نہ کوئی پاور ان پہ ایکٹ کر رہا ہے, ورنہ یہ حرکت ایسی سرکولر نہیں ہوتی, سٹریٹ لائن موشن ہونا چاہیے تھا. نیوٹن کی بہت بڑی چیز تھی. امام صادق علیہ السلام تاروں کی حرکت کو, پلانٹس کی حرکت کو, جو دائرے کی شکل میں ہوتی تھی, اس کو اشارہ کر کر بتلایا کہ یہ خدا کی نشانی ہے. یہ حرکت اس طریقے کی ہونا یہ خدا کی نشانی ہے. کیوں کہ اگر آئی فورس اس پر ایکٹ نہیں کرتا تو یہ سیدھی لائن میں موو ہوتی. کوئی بھی چیز آپ کو سیدھی لائن میں موو ہوتی بھی کائنات میں خلقت کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نہیں دیکھ پائیں گے. حتی الیکٹریسٹی کی بھی ویو لینتھ ہوتی ہے, فوٹون کی ویو لینتھ ہوتی ہے, الیکٹران کی ویو لینتھ ہوتی ہے, اور جیسے آپ ویو بولتے ہیں آپ خود بخود حرکت کو اوپر اور نیچے کر دیتے ہیں. تو ہر جگہ اللہ کی نشانی ہے. تو فرعون کو موسیٰ سمجھا رہے ہیں کہ فقط خلق بھی نہیں کیا بلکہ خلق کرنے کے بعد ثم ہدا, پھر ہدایت بھی دے دی. یہ کہتے ہیں ہم تکوینی ہدایت, میٹیریل مادی ہدایت. کوئی بھی مادہ اللہ کی ہدایت سے خالی نہیں ہے. یہاں پر جو قرآن آ کر کہہ رہا ہے ہدلل متقین, یہ وہ بیسک ہدایت نہیں ہے جو تکوینی ہے, کریشن کے نتیجے میں ہے. یہ اونچی ہدایت کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں پر بھی خود تشریعی ہدایت میں, لیجسلیٹو ہدایت میں, کسی کے ذریعے سے پیش کی گئی ہدایت میں بھی دو لیولز ہوتے ہیں. ایک بیسک لیول جو فطرت سے جڑا ہوا ہوتا ہے, اقیم وجہک للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اس دین پر تم اپنے قائم ہو جانا جو اللہ نے فطرت کی بنیاد پر اپنی ایجاد کیا ہے. تو انسان کی فطرت میں ایک بنیاد ہے جو دین کے لیے ضروری ہے. وہ فطرت پر ہی اللہ نے دین کو استوار کیا ہے. لیکن فطرت کی ہدایت بیسک ہدایت ہے, فطرت کی ہدایت بیسک ہدایت ہے. اس کے بعد کی ہدایت جو آتی ہے وہ ہے رسولوں کے ذریعے سے جو ناس تک پہنچتی ہے. قرآن کہتا ہے ہم ناس کے لیے ہدایت دیں گے, ہدن للناس, قرآن کی آیت. اب یہ ایک مرحلہ ہوا, اس کے بعد والا مرحلہ آتا ہے ہدن للمتقین کا. تو ہدن للناس بیسک ہدایت ہوتی ہے جو فطرت کے سہارے وجود میں آتی ہے. فطرت تھی, رسول نے کہا ایمان آ گیا. فطرت تھی, رسول نے کہا سوچے سمجھے ایمان والے ہو گئے. لیکن ہدل للمتقین والی جو بات آ رہی ہے وہ حالت ہے کہ جہاں پر انسان کو متقی ہونے کے ناطے ہدایت دی جا رہی ہے, جہاں پر انسان کو متقی ہونے کے ناطے ہدایت دی جا رہی ہے, یعنی اس نے کوشش کی, محنت کی, زحمت کی, غلط راستوں سے اپنے آپ کو بچایا, گناہوں سے دور کیا, اس کے نتیجے میں اس کو اللہ نے ہدایت دینے کا ارادہ کیا. اس نے دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, وہ دعا کا نتیجہ یہ ہدل للمتقین سے جڑتا ہے. آ کر سورہ ہم کی آیت سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں سے جڑتی ہے کہ اب تم چاہتے تھے نا کہ پورا پورا مجھ سے مانگو, اب دیتا ہوں, تقویٰ کرو, اس کے بعد میری ہدایت دیکھو کہ کیسے آتی. سلوات بھیجے بر محمد والے محمد. آیت میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسوله یوتیکم کفلین من رحمته ویجعل لکم نورا تمشون به ویغفر لکم. ایمان والو, تقوی اختیار کر لو اور رسول کی بات مان لو، رسول پر ایمان لے آؤ، کیا ہوگا؟ تمہیں دگنی رحمت نصیب ہوگی اور وہ تمہارے لیے ایک ایسا نور قرار دے گا کہ جس کے سہارے تم حرکت کرو گے۔ کس سے بات ہو رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، تم ایک تقوی اختیار کر لو اور رسول کی بات سن لو، یہ کر لو گے تو دگنی رحمت تم کو عطا کی جائے گی اور تمہارے لیے نور دیا جائے گا کہ جس کے ذریعے سے تم چل پاؤ گے، تمشون بھی، جس کے سہارے۔ ہم اگر اندھیرا ہو جاتا ہے تو پہلے زمانے میں ٹارچ دیکھتے تھے، آج تو موبائل میں آ گئی ہے، آپ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے پھر دوبارہ نور کی کیفیت میں آ جائیں، اندھیرے میں نہ رہیں۔ لائٹ آن کر لیں گے کسی نہ کسی طریقے سے، یا ٹارچ کی یا سیل۔ دنیا میں اگر کبھی اندھیرا نظر آنے لگے، ہدایت کا راستہ دھندلا نظر آنے لگے، تو آدمی کو نور کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب جب نور کی ضرورت ہوگی تو وہ نور فراہم کرنے والا کون؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کر لو، رسول کی بات مان لو، تو دگنی رحمت تم پر دیں گے، رحمت کے ساتھ وہ تم کو روشنی دیں گے جس کے ذریعے سے تم حرکت کر سکو اور تمہارے پھر گناہ ہم بخش دیں گے۔ گناہ راستے ایمانی پر اندھیرا ایجاد کرتے ہیں۔ یہ بعد میں جو آخر میں یغفر لکم کی گفتگو آئی ہے وہ اس عنوان سے ہے کہ جو تم کو نور ملے گا نا، تو تمہارے جو گناہ اندھیرے کا سبب بن گئے تھے، جب یہ تم نور لے کر حرکت کرتے جاؤ گے اور نیکیوں پہ نیکیاں ایجاد کرتے جاؤ گے، تو ہم خود بخود یہ گناہوں کو ہٹاتے جائیں گے، مٹاتے جائیں گے، بخشتے جائیں گے۔ ایسا رحمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات بھیجے بر محمد والے محمد۔ رسول سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھی آیت آپ کو کون سی دکھتی ہے؟ قرآن میں کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو صاف کر دیتی ہیں، لے چلی جاتی ہیں، ہٹا دیتی ہیں۔ یہ نیکیوں کی خوبی ہے کہ جو گزشتہ کے برائیاں تھیں، یہ نیکی کرتے کرتے اللہ کے نور سے آگے بڑھتے بڑھتے انسان کو نصیب ہوتی ہیں، اور وہ انسان کی نیکیوں کے طریقے، اللہ کی سنت اس پہ ہے، ان الحسنات، نیکیاں بے شک یذہبن السیئات، برائیوں کو لے جاتی ہیں، ہٹا دیتی ہیں، ریموو کر دیتی ہیں۔ ہم اس قسم کی دنیا میں موجود ہیں کہ غلطی امپورٹنٹ ہے، اس کا کرنا غلط ہے، لیکن اگر غلطی ہو جائے تو توبہ کے ذریعے سے اور پھر دوسری نیکیاں کرنے کے ذریعے سے ان کا تمام کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ شرک جیسی بری چیز کو بھی اگر انسان توبہ اور ایمان کے ساتھ وہ کر لے، شرک بھی قبول ہے، اس کی بھی گناہ کا توبہ کرنا قبول ہے۔ جہاں پر قرآن کہتا ہے کہ ہم شرک کو نہیں بخشیں گے، وہ شرک جو مرنے تک باقی رہے یا حالت موت تک باقی رہے، قریب میں موت آ جائے، جب انسان کو پتا چل جائے کہ وہ مرنے والا ہے، مرض الموت میں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مشرک ہے، رسول بھیجے کس کے پاس گئے تھے؟ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو بالکل جہنم کے کنارے پر ڈگر پر کھڑے ہوئے تھے، ہم نے تم کو بچا لیا، انقذکم منہا، تم کو ہم نے اس سے بچا لیا۔ تو اللہ کا تو کام ہی یہ ہے، فاضما مل گئے کعبے کو سنم، خانوں سے اقبال کا شعر، توبہ توبہ نیکی۔ یہ توبہ اور نیکی کے سفر میں جب انسان آگے بڑھتا جاتا ہے، یقین کی عصا کو تھامے ہوئے، گمان پر نہیں، اندازوں پر نہیں، کیونکہ اللہ نے ہم کو وہ چیز دی ہے کہ اللہ کے اقرار کے بعد یقین بعد از یقین آتا جائے گا۔ میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے ریب نہیں ہے، ڈاؤٹ نہیں ہے، قرآن میں ذالک الکتاب لا ریب فی مگر ہمارے اندر ڈاؤٹ رہے گا، وہ ڈاؤٹ ہم اپنی کوشش سے دور کرنے پر مجبور ہیں۔ جس طریقے سے میں نے کہا کہ دو جمع دو چار، ٹو پلس ٹو فور کو ایک بچہ شروع میں چار سال کا پانچ سال کا رہنے تک ڈاؤٹ کرتا ہے لیکن بعد میں یقین کر لیتا، اس کو پتا چل جاتا ہے ٹو پلس ٹو فور، آپ پوچھ لیں گے بول دے گا، ابتدا نہیں بول سک رہا تھا۔ ہماری بھی ہدایت کی منزل میں یہی کیفیت ہوتی ہے، شروع شروع ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے، ریب میں رہتے ہیں، اللہ نور قرار دیتا ہے، رحمتوں کو دگنا کر دیتا ہے اور اس کے بعد ہم کو جانے کے آگے بڑھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اسی بنیاد پر قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور وہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے کہ جو دنیا میں نہ بلندی کرتے ہیں نہ فساد، والعاقبت للمتقین، اور عاقبت تو آخر ٹھکانہ، رزلٹ تو متقین ہی کا اچھا نکلنے والا ہے۔ تو یہ ہدایت جو متقین کو ملتی ہے ان کو کر کیا دیتی ہے؟ ان کو بلندی طلب کرنے سے دور کر دیتی ہے، ان کو بلندی چاہیے نہیں، ان کو اگر کوئی چیز بلندی چاہیے وہ اللہ اکبر نظر آتا ہے، وہ اللہ کی بلندی نظر آتی ہے، اپنی بلندی نظر نہیں آتی، کیونکہ ہم بلند نہیں ہیں، ہم مٹی میں جانے والے ہیں، کتنے بلند ہیں اور کب تک بلند رہیں گے اگر ہیں بھی؟ ہم کیا نہیں دیکھتے کہ لوگ آج مر رہے ہیں، ہم بھی اسی لائن میں کھڑے ہیں، گرچہ ہم کو تو اس لائن میں کھڑا رہنا پسند نہیں ہے، ہم کو اس لائن میں کھڑے رہنا پسند نہیں ہے، لیکن ہم کیا خود اپنے آپ کو لائے تھے کہ جو اپنی آپ کی لائن چوز کریں گے؟ لائی حیات آئے خزاں لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، ہم تو ایک ہوا کے جھونکے کے مانند ہیں، ہم نے اپنا کیا بنا لیا، ہم نے اپنا کیا بنا لیا، ایک سیل بھی تو ہم اپنی نہیں بنا سکتے، کوئی نہیں بنا سکتا، کوئی نہیں بنا سکتا، اس کے ہاتھ میں موت بھی ہے حیات بھی ہے، سب کچھ جب اس کے پاس ہے تو اس کے بعد اس کے بارے میں اگر ہم یقین پا لیں، یقین کر لیں اور اس کے رسولوں کے بھیجے ہوئے ہدایت پر یقین کرنے لگیں، اور وہ راستہ وہ لوگ جو بتلاتے ہیں کہ دیکھو تمہارا راستہ یہ ہے جہاں پر تم نیکی، شرافت، انصاف، عدالت کی طرف آگے بڑھنا، اور اس سے ہٹ کر اگر کرو گے تو ظالمین میں شمار ہوگا، اور اللہ ظالمین کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اگر کیفیت ہمارے اذہان میں آ جائے اور دلیل اور پختہ بنیادوں پر آ جائے، قرآن کی آیت ہے لا تقوم علیہ لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تم ہرگز ہرگز کبھی بھی اس چیز کو فالو نہیں کرنا جس کا تمہیں صد در صد علم نہیں ہو۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی 36 آیت، دیکھو کسی شکل سے تم کبھی بھی کوئی چیز کو کہ جس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے اس کی پیروی نہ کرنا، کیوں کہ کانوں کو، آنکھوں کو اور سوچنے کی صلاحیت کو، ان کو سب کو ہم قیامت کے دن سوال کر کر سامنے لائیں گے، کیونکہ ان میں سب میں علم حاصل کرنے کی قوت تھی، ہم نے سمجھا ان کو علم حاصل کرنے کی جگہ استعمال کرنے کے لیے ہم ان کو لذتوں کے لیے استعمال کریں گے، اور وہ بھی لذتیں کون سی؟ حرام لذتیں، کیونکہ حلال لذتیں چھوٹی نظر آتی ہیں، حرام لذتیں بڑی نظر آتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حلال لذتیں کم ہیں، حرام لذتیں کم ہیں، حرام لذتیں کم ہیں، حلال لذتیں زیادہ ہیں، لیکن ہم حرام لذتوں کو پسند کرتے ہیں، حلال لذتوں کو پسند نہیں کرتے، کیوں؟ بندگی سے نکل کر بھاگنا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس سے کوئی بندھن نہ ہو، اپنے آپ کو مستقل دیکھتا ہے، کیونکہ جب آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اکیلا نظر آتا ہے، اور اس میں وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کو بھی دیکھے۔ یہ انسانی روح کا کمال ہے، یہ انسانی روح کا کمال ہے کہ جہاں پر روح اپنے سے پہلے اپنے رب کو دیکھتی ہے، بدن کو تو آلہ محسوس کرتی ہے, انسٹرومنٹ محسوس کرتی ہے, جیسے آپ اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل یا سائیکل کو سمجھیں گے. یہ بدن بھی اسی اہمیت کا حامل ہے, وہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر خاص موقع پر لے جاتی ہے. آپ کا بدن دن رات آپ کے ساتھ رہتا ہے. کیونکہ دن رات آپ کے ساتھ رہتا ہے, آپ سمجھتے ہیں وہ حقیقت رکھتا ہے, وہ دن رات رہنے والا انسٹرومنٹ ہے. توجہ کام ہوتا ہوں. ساتھ رہ جانا کسی کے, اگر کسی کو کوئی امپلانٹ ڈال دیا جائے جیسا کہ اب آج کل وائرس ڈال دیے جا رہے ہیں, دوسری آدمی کا دل لے کر ڈال دیا جا رہا ہے, گردہ ڈال دیا جا رہا ہے, پھیپھڑے ڈال دیے جا رہے ہیں, امپلانٹ ہو رہے ہیں, تو دوسرے کا تھا نا, یہ اب ہمارا ہو گیا, اب چل رہا ہے جب تک چلے گا. دوسرے کا اپنا ہو سکتا ہے تو اپنا دوسرے کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ دوسرے کا اپنا ہو سکتا ہے. کڈنی پرابلم آیا, فیل ہو گئے, ہمارے فورن منسٹر کی کڈنی خراب ہو گئے تھے, کڈنی مل گئی. دوسروں کو تھوڑی مشکل ہوتی ہے ملنے میں, ٹھیک ہے, کچھ مل گیا دوسرے کا تو ہمارا حصہ بن گیا, اس کو چلا رہے ہیں اینٹی ریجیکشن ڈرگس کھا کر, کیونکہ باہر سے کوئی چیز اندر آتی ہے تو وہ باڈی ریجیکٹ کرتی ہے اس کو, تو دوائیں کھانی پڑتی ہیں, نہیں تو ریجیکٹ ہو جائے گا آرگن. وہ بڑی احتیاط سے کام ہوتا ہے اور بڑی تحقیق کے بعد یہاں تک پہنچا گیا. کچھ باہر سے آ جائے چیز تو آپ اپنا لیتے ہیں بڑی مشکل کے ساتھ, جو آپ کو پورے کا پورا دیا گیا اس کے بارے میں نہیں کہتے میں اس کا ہوں, میں اپنا ہوں, میں کسی کا نہیں ہوں, میں اپنا ہوں. بھائی تم نے کیا کیا اپنے بارے میں؟ زیادہ سوال کرنا مجھے پسند نہیں ہے, جواب فقط یہ آ سکتا ہے, یہ سوال کا نہیں کرنا ہم کو لے ڈوبتا ہے, کیونکہ ایک ایک سوال ہم کو علم کی طرف لے جائے گا, ایک ایک سوال سے بھاگنا ہم کو جہل اور غفلت کی طرف لے جائے گا. سلوات بھیجے بر محمد والے محمد. بچوں کو عادت دلوائیں سوال پہ سوال کریں, کیونکہ ہمارا راستہ یقین کا راستہ ہے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے لا تقوم علیہ لکا بہ علم, تم اس چیز کی پیروی مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. جب یہ اللہ کہہ رہا ہے کوئی چیز کا آپ کو کوشش کرنے کے بعد علم نہیں ہو, تو اگر آپ خدا سے کہیں کہ مجھے علم نہیں تھا اس لیے میں نے یہ نہیں کیا, تو اللہ کے خلاف حجت ہو جائے گی. کوشش کرنے کی ضرورت ہے, کوشش کے بعد اگر نہ ملے اور انسان غفلت کرے تو اس کے نتیجے میں اس کو سزا نہیں دی جائے گی. اس کو کہا جاتا ہے کہ بغیر بیان کے عقاب کرنا. کوئی اگر قانون ہے جو کوشش کے بعد بھی انسان کو اس قانون کو دسترس حاصل نہیں ہوئی, کوشش کے باوجود اس نے غلطی کی, اس غلطی کو اگر اس کی جگہ کوئی اور نارمل آدمی رہتا اور کوشش کرتا تو وہ بھی نہیں پہنچ پاتا, تو اس پر حکم نہیں لگایا جائے گا, اس پر حکم نہیں لگایا جائے گا. کیوں کہ قبیح ہے کسی پر حکم کرنا, عقاب کرنا, سزا دینا بغیر اس کے بیان کے, مگر وہ بیان اس تک نہیں پہنچا. کوشش کی, احکام کے لیے کوشش کیا, مرجع کو رجوع کیا, اس کو جواب وہاں سے بھی نہیں ملا, کوئی اور جگہ تھی وہاں پر بھی نہیں ملا, یا ایسے سچویشن میں تھا کہ جہاں کے اوپر اس کو یہ کرنے کی فرصت نہیں تھی, امیڈیٹلی اس کو کچھ کرنا تھا, اس کو پکڑ نہیں ہوگی. یہاں تک کہ چھوٹ ہے, اسی لا تقوم علیہ لکا بہی علم, چھوٹ, رحمت, دو دو رحمتیں, رحمتوں کا انبار, ہر چیز پر رحمت, یہ سب چیزیں دینے کے بعد جب ہم انکار کرتے ہیں تو آیا ہم کافر ہیں یا کافر نہیں ہیں؟ اگر کافر ہیں تو پھر اللہ کی بستی کو آباد کریں گے یا اجاڑیں گے؟ اگر ہم اللہ کی بستی کو آباد نہیں کر رہے ہیں یا اجاڑ رہے ہیں یا دوسروں کو اجاڑتے دیکھ کر خوش ہیں, راضی ہیں اگر خوش نہیں ہے تو, اور ہم کو بھی چانس ملتا طاقت آ جاتی تو ہم بھی اسی طریقے سے لوٹتے جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر ہوا ہے, کھاتے پیتے لوگوں نے لوٹا ہے. آج ہم اپنے سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں کمزوروں کو پکڑ کر مارا جا رہا ہے, ٹیلی ویژن کے اسکرینوں پر دکھایا جا رہا ہے اور لوگوں کے کان پر, پڑھے لکھوں کے کان پر جو نہیں لگ رہی. آدمی اگر ظلم کرتا ہے انہ کانا ظلومن جہولا بن جاتا ہے. جب غفلت ہوتی ہے نا تو ایسی غفلت ہوتی ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہوتی. کوئی جانور ویسا ظلم نہیں کر سکتا جیسا انسان کرتا ہے, بچوں پر کرتا ہے, سال بھر کے بچے پر, دو سال کے بچے پر, پیٹ میں اگر کوئی ہے تو وہ پیٹ میں سے کاٹ کر آگ میں پھینک سکتا ہے اور لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے. سب سے بری بات یہ ہے. تو یہ ظلم جو ہم اپنے جہل اور اللہ کو نہ ماننے کے نتیجے میں کرتے ہیں اس کا بالکل الٹا آپ لے لیں, توجہ کا محتاج ہوں. یہ ظلم کو دیکھیں جو اللہ کو نہ ماننے اور اس کی ہدایت کو نہ قبول کرنے کا نتیجہ, اس کا بالکل 180 degrees ٹوٹل اپوزٹ دیکھ لیں آپ, تو آپ کو رسولوں کا اور ائمہ کا کردار نظر آئے گا. آپ کو رسولوں کا اور ائمہ کا کردار نظر آئے گا کہ اتنا بھی ظلم ان کو ٹالریٹ نہیں ہوتا تھا. وہ مشہور قصہ جو میں بار بار ذکر کرتا ہوں جو مولا کے تعلق سے ہے کہ ایک اہل کتاب عورت کا پیزب معاویہ کی فوج نے لے لیا تھا اور کچھ نہیں کیا تھا, پیزب چھین لیے تھے ایک اہل کتاب عورت کے کہ جو مولا کی احاطہ اقتدار میں تھی. مولا کو جب اطلاع ملی تو آپ کو بخار آ گیا اور کہنے لگے کہ اگر یہ بات سن کر اگر کوئی مر جاتا تو مجھے تعجب نہ ہوتا اور میں اس کی سرزنش نہیں کرتا. یعنی یہ اتنی بری بات ہے کہ اگر ہم یہ سن کر مر جائیں تو تعجب نہیں ہے. یہ سٹینڈرڈ کو آپ دیکھتے جائیے تو ایگزیکٹلی یہ سٹینڈرڈ کے مقابل میں ملے گا جہاں پر ظلم ہو رہا ہے. ظلم اتنا قبول کیجئے کل اتنا ہوگا, اتنا قبول کیجئے اتنا ہوگا, اتنا پھیل جائے گا کہ قرآن کہے گا اتقوا فتنہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ, اس فتنے سے تم بچنا جو تم میں ظالمین تک ہو کر نہیں رہے گا. ہم فتنے کو بازو ہوتے ہوئے دیکھیں گے, کنارے ہوتے ہوئے دیکھیں گے, یہ سمجھیں گے ہم تک نہیں آئے گا. یہ ایسا نہیں ہے, وہ تمہارے گھر تک پہنچ جائے گا. تم اگر کوشش نہیں کرو گے اللہ کے راستے پر تو یاد رکھ لینا ہمارے پاس راستے ہیں. اگر تم صحیح نہیں ہوئے تو ہم تم کو تو جہاں پر لے جانا ہے لے جائیں گے, ہم اور کوئی امت کو لا لیں گے جو ہم کو ہماری مرضی کی بات کرے گی. یحبونہم تو اس طریقے کی بات ہوتی ہے کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. یحبہم و یحبونہ کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. تو اگر ہم اللہ سے محبت نہیں کرنا چاہتے تو اللہ کے پاس کوئی پرابلم نہیں ہے. ان عدتم عدنا, تم اگر پلٹ گئے ہدایت سے تو ہم بھی تم کو پلٹا دیں گے, ہم بھی پلٹ جائیں گے. جب اللہ پلٹتا ہے کسی سے تو پھر کیا کرتا ہے ہم کو نہیں معلوم ہے. جو امتیں بگڑی ہیں وہ بار بار قرآن میں اشارہ ہوتا ہے, وہ امت کی طرف دیکھو, وہ امت کی طرف دیکھو, وہ امت کی طرف دیکھو, وہ امت کی طرف دیکھو. ان کا نام و نشان تک نہیں ہے, کھود کھود کر نکالنا پڑ رہا ہے زمینوں میں سے ان کے بستیوں کو. ایک نہیں کئی قوموں کے بارے میں قرآن یہی پیش کرتا ہے. تم یہ نہ سمجھنا کہ تم کوئی الگ ہو گئے ہو. یہ ہمارا پرابلم ہے کہ ہم ہماری غلطی کو چھوٹی سمجھتے ہیں اور دوسرے کی غلطی کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. اپنی غلطی چھوٹی, دوسرے کی غلطی بہت بڑی, دوسری قوموں کے گناہ بہت بڑے, ہمارے گناہ بہت چھوٹے. یہ کیسا ہوتا جا رہا ہے؟ کیوں؟ کسوٹی ہم نے اپنے کو بنایا ہے, اللہ کو نہیں بنایا ہے. توجہ کا محتاج ہوں. کسوٹی ہم نے اللہ کو نہیں بنایا ہے, کسوٹی ہم نے رسول کو نہیں بنایا ہے, کسوٹی ہم نے رسول اور آل رسول کو نہیں بنائے. ہم نے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم کو صحیح نہیں سمجھا. اگر ٹریفک رول ہم توڑتے ہیں, ایک دو تین آج کل تو کیمرے لگے ہیں, اگر زیادہ سے زیادہ ہونے لگیں گی تو ترقی یافتہ ممالک میں تو آپ کو فوراً کا فوراً ہو جائے گا, اور آپ کتنے اگر فائن ہو جائیں گی تو آپ کا لائسنس بھی کینسل ہو سکتا ہے. اللہ کے پاس کا کوئی لائسنس نہیں ہے, اس نے تو لائسنس دے کے ہم کو دنیا میں بھیجا, عقل دی, سمجھ دی, فکر دی, کھانا دیا, ہر چیز دی. اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ میرے لائسنس کے تحت کام کرو. یہ انفرنجمنٹ نہیں چاہیے مجھے, لائسنس کے رولز کو توڑنا پسند نہیں ہے, اور توڑو گے تو نقصان تمہارا ہوگا, میرا کچھ ہونے والا نہیں ہے. فقط اور فقط احساس کی ضرورت ہے. میں جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں, جس دن احساس ہوا, جس دن احساس ہوا اس دن روح زندہ ہو جائے گی. جس دن احساس ہوا اس دن روح زندہ ہو جائے گی. جیسے میں نے ابھی کہا, بدن انسٹرومنٹ نظر آنے لگے گا. اس کو آپ جیسے انسٹرومنٹ کو مینٹین کرتے ہیں آپ مینٹین کرنے لگیں گے. جیسے انسٹرومنٹ کے طور پہ مینٹین کریں گے تو اس کا ایک بڑا حصہ دماغ بھی ہے. اس انسٹرومنٹ کا بڑا حصہ دماغ بھی ہے. جس طریقے سے آپ اپنے ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں, کسی کام میں پیر کو استعمال کرتے ہیں, اسی طریقے سے آپ اپنے دماغ کو حکم دیتے ہیں. یہ حکم دینے والی قدرت وہ آپ کی روح ہے. وہ کتنی زندہ ہے, وہ کتنی سینسیٹیو ہے, وہ کتنی دماغ کے اوپر حاوی ہے, یا وہ چیزیں جو دماغ میں تصویر بن کے رہ گئے ہیں وہ کتنا اس کو ورغلاتے ہیں. شہوات کی اگر آپ بنیاد جا کے دیکھیں گے, کوئی بلند چیز نہیں ہوتی. وہ ذخیرہ شدہ میموریز جو انسان کو کان کے ذریعے, آنکھ کے ذریعے, یا سوچنے کے ذریعے جو میموری میں بیٹھتی ہیں جا کر, وہ جب ورغلاتی ہیں تو انسان گناہوں کی طرف آتا ہے. اس کا کوئی ہائر سورس نہیں ہے. غور کر دیکھ لیجئے, ہر انسان اپنے اوپر نظر رکھ سکتا ہے. ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ, قرآن کی آیت. انسان اپنی نفس پر بڑی گہری نظر رکھنے والا ہے, گرچہ وہ بہت زیادہ معذرتیں پیش کرتا ہے. یہ کرنے سے وہ ہو گیا, وہ کرنے سے یہ ہو گیا, ایسے ہو گیا کہ موت کا چھلکا آیا اس لیے میں پھسل گیا. روح کے معاملے میں موت کے چھلکے نہیں ہوتے. تو اللہ کے پاس جا کر نہیں بولا جا سکتا کہ میری روح موت کے چھلکے پر پھسل گئی, مگر یہ کہ دماغ میں کوئی موت کا چھلکا رکھ لیا ہو. ہم موت کے چھلکے تو چھوٹی چیز ہے, بہت سی چیزیں رکھ لیتے ہیں. جب رکھتے ہیں تو اس کی بنیاد پر عمل ہوتا ہے. جب اس کی بنیاد پر عمل ہوتا ہے تو نتیجہ وہی ہوتا ہے جو اس کا ہونا چاہیے. اگر دماغ میں اللہ کی یاد سے تقویت دماغ کو ہونے لگے, تقویت دماغ کو ہونے لگے, جب دماغ کو تقویت ہونے لگے گی, جو کہ سب سے حساس چیز ہے ہمارے انسٹرومنٹ کی, سی پی یو بول دیتا ہوں میں بچوں کے لیے, ٹھیک ہے, وہ اگر صحیح کام کرنے لگے گا اس کا بدن پہ جو اثر ہوگا وہ عجیب و غریب ہوگا. توجہ کا محتاج ہوگا, بدن سنکرونائز ہونے لگے گا, بدن میں سستی ختم ہونے لگے گی. دماغ کی تیزی سے, دماغ کے صحیح ہونے سے بدن سدھرنے لگے گا, بدن میں طاقت محسوس ہونے لگے گی. اب جب آپ کا پورا انسٹرومنٹ بدن اور دماغ کو مل کر کام کرنے کا موقع مل رہا ہے اور اس کو ایک پیور روح پش کر رہی ہے, تو یہ دماغ کہاں تک جائے گا اور کیا کیا کر سکے گا, یہ کیا کر سکے گا آپ کو ہم کو بھی پتا نہیں ہے. روح طاقتور ہو جائے تو دماغ کو کیسے صاف کرتی ہے اور اس کے بعد بدن کو کیسے شیپ دیتی ہے, یہ دونوں چیزیں اگر کیسے ہوتی ہیں ہم کو دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب کے پاس آئیے. رسول کے گود میں پرورش پانے والے علی نے اپنے آپ کو کیا کیا تھا, کیسے کیا تھا, کس طریقے سے بنایا تھا. ہمارا امام ہمارے لیے حجت ہے, ہمارا امام ہمارے لیے حجت ہے. 60 سال کی عمر میں جنگ کر رہے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں کہ 60 سال کی عمر میں آپ کے پاس یہ طاقت کہاں سے آ گئی, تو کہتے ہیں کیا تم نے وہ صحرا والا درخت نہیں دیکھا کہ جسے بہت کم پانی ملتا ہے لیکن اس کی لکڑی بڑی سخت ہوتی ہے بنسبت اس درخت کے کہ جو باغ میں ہوتا ہے جس کو روز پانی ملتا ہے, اس کی لکڑی نرم ہوتی ہے. علی نے اپنے آپ کو صحرا کا درخت بنا لیا تھا گرچہ خلافت پر بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پر جہاں پر لوگ زیادہ سے زیادہ نعمتوں کو اپنے لیے فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں پر علی نمک اور روٹی پر اکتفا کرتے نظر آ رہے ہیں. یہ کیفیت علی کی کہاں سے آئی؟ یہی ہدایت الہی سے جڑ جانا اور اللہ کا ان کی نظروں میں بڑا ہو جانا. آخرت کا ان کی نظروں میں بڑا ہو جانا، یہ سب خوبیوں کا نتیجہ تھا کہ علی کو شہید کیا گیا۔ لوگ برائی کرنے کے نتیجے میں مارے جاتے ہیں، علی نے عدل کرنے کے نتیجے میں تلوار کھائی ہے۔ یہ کیسے پیدا ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ کیسی زندگی تھی؟ اگر ہم کو علی کی جیسی زندگی کچھ مدت تک بھی، اس کے ایک عشر عشیر بھی، ون ملینت بھی ہے، ون بلینت بھی اگر گزارنے کا موقع ملے تو ہم نہیں چاہیں گے کہ گزاریں؟ اگر ہمارے بچے یہ چاہتے ہیں کہ گزاریں تو اپنی روح کو بلند کرنا پڑے گا، اپنی روح کو طاقتور کرنا پڑے گا۔ اور روح کا احساس بہت آسان ہے اگر آدمی گناہ سے بچ سکے۔ کچرا جب نہیں جائے گا، جو چیز رہ جائے گی دماغ اور روح رہے گا، کچرا الگ رہے گا، روح سے صاف الگ الگ اٹھتی ہوئی نظر آئے گی، بدن الگ نظر آنے لگے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور بدن میں کچرا اگر دماغ کے ذریعے سے پہنچ گیا تو اس کے بعد روح نظر نہیں آئے گی، شہوات نظر آئیں گے، جانور بنتا جائے گا، خدا کا نمائندہ نہیں بن سکتا۔ اور اللہ نے ہم سب کو اپنا دنیا میں نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، تو وہ پولیس والا بن جائے گا جو چور بن گیا ہے، وہ مولوی بن جائے گا کہ جو لوگوں کو دنیا دے کر ان سے مال لے لیتا ہے، جبکہ ان کو آخرت دینا چاہیے تھی۔ یہ پرابلمز آ جاتے ہیں۔ جو بچانے والا ہوتا ہے وہ تباہ گر ہو جاتا ہے، تباہ کرنے والا ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ پارٹ آف دی سولوشن نہیں بنے تو آپ کچھ بھی نہیں، آپ خود بخود پارٹ آف دا پرابلم بن جاتے ہیں، آپ خود بخود پارٹ آف دا قرآن بن جاتے ہیں۔ آپ لاکھ بھی کہیں کہ نہیں میں نہیں بننا چاہتا ہوں، منافقین کے بارے میں یہی تو کہا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ ولا مذبذبین بین ہاؤلاء وہاؤلاء۔ قرآن کیا ہے کہ نہ یہ ادھر حق والوں کی طرف ہوتے ہیں نہ باطل والوں کی طرف ہوتے ہیں، ان کے اور ان کے درمیان مذبذب رہتے ہیں، اس میں حق والوں کا نقصان ہوتا ہے یا باطل والوں کا نقصان ہوتا ہے۔ جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ باطل غالب آ رہا ہے فوراً پارٹی بدل لیتے ہیں، کیونکہ حق اور باطل سے ان کو سروکار نہیں ہے، اپنے سے سروکار ہے، تو ایک ایسا پوزیشن لیتے ہیں کہ کسی شکل میں ان کا نقصان نہ ہونے پائے۔ حق والے اگر کرتے ہیں کامیاب تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قرآن کی آیت ہے اس پر، سورہ بقرہ کی آگے اگر آپ آیتیں پڑھتے رہیں تو آپ کو مل جائے گا کہ یہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آن ڈیفینس، ادھر والوں کو کامیابی ملی تو کہتے ہیں ہم کیا تمہارے ساتھ نہیں تھے، ادھر والوں کو ملی تو کہتے ہیں ہم کیا تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ زندگی بن جاتی ہے۔ یہ زندگی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی سرکلز کی زندگی ہے، صراط کی زندگی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو گول پھرانا ہے، ہم دنیا میں بہت سو کو گول پھرا کر کامیاب سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو جتنا ہم گول پھراتے ہیں یا شیطان ہم کو جتنا گول پھراتا ہے، کوئی نہیں بلاتا، سرباز بھیجے بر محمد والے محمد، اتنے پھر گئے ہیں کہ اب پھر رہے ہیں تو معلوم ہو رہا ہے نیچرل ہے، لٹو ہیں، پھرتے پھرتے عادت ہو گئی ہے، اب سر گھم نہیں کرتا۔ فرشتے دیکھ کے بولتے ہیں کہ مالک کیسے کو بھیجا، دیکھ تو سیدھا چلو بول رہا ہے نا، گول گول پھر رہا ہے۔ اللہ بھی کہتا ہوگا ہاں پھرنے دو پھرنے دو، تھوڑی دیر میں جیسے لٹو پھرتے 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 یوں 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 ہو کر گر جاتا ہے، یہ بھی پھرتے پھرتے گر جائے گا، اس کے بعد کچھ کریں گے؟ یہ تو سمجھتا ہے کہ یہ یوں ہی پھرتا رہے گا، اس کی اسپیڈ میں کمی نہیں ہوگی، اسپیڈ نے ہم نے دی ہے اس کو، یہ سمجھتا ہے خود سے پھر رہا ہے۔ عجیب بات ہے، آدمی خود سے سمجھتا ہے کہ وہ پھر رہا ہے جبکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھرنے کے لیے، پوری اللہ کی طاقت سے پھر رہا ہے۔ وہی اللہ کی طاقت اگر اللہ کے راستے پہ لگا دیتا تو کیا ہوتا؟ فطرت کے مطابق ہوتا، عقل کے مطابق ہوتا، سوچ اور فکر کے مطابق ہوتا، اس کا فائدہ ہوتا، اس کے خانوادے کا فائدہ ہوتا، اس کے بیوی بچوں کا فائدہ ہوتا، اس کی سوسائٹی کا فائدہ ہوتا، اطراف کی چیزوں کا فائدہ ہوتا۔ یہ آج جو ہمارے پاس مختلف باتیں ہو رہی ہیں کہ ارتھ جو ہے گرم ہوتا جا رہا ہے، نتیجے میں مختلف پرابلمز آنے والے ہیں، یہ جو گلوبل وارمنگ کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ انسان کی خود کی لالچ کا نتیجہ ہے۔ لالچ کتنی ہو گئی بتلاؤں بچوں کو؟ دنیا میں 1% آبادی، 99% دولت رکھتی ہے اور 99% آبادی 1% دولت رکھتی ہے. 2016 میں کائنات کی انسانی سیولائزیشن کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ 1% کے بعد 99% دولت ہے اور 99% کے پاس 1% ہے. اور مزے کی بات یہ کہ وہ جو 1% ہے پوری کوشش اس 1% دولت جو 99 کے پاس ہے اس میں سے اور لینے کی کوشش وہ 1% کر رہے ہیں. سوچنے کی بات, وہ جو 1% کے بعد 99% ہے وہ اس کو راؤنڈ فگر بنانا چاہ رہے ہیں کہ 99.1 ہو جائے, 99.9 ہو جائے, اگر ہو سکے تو پوری 100 ہو جائے, باقی کے 99 جائے بھاڑ میں. ہم کو کیا کرنا ہے؟ یہ انسان کی لوٹ کا, بدبختی کا, برائی کا, شیطنت کا واضح نمونہ ہے. آپ بھیڑیوں کو دیکھ لیں, بھیڑیوں میں ایسا نہیں ہوتا. بھیڑیوں میں دیکھ لیں, جنگلی کتوں میں دیکھ لیں, اگر ان کے پاس کوئی زخمی ہو جاتا ہے اور شکار نہیں کر پاتا, جنگلی کتوں کے ایک مندے کو 3 سال تک فالو کیا گیا جس میں ایک جنگلی کتا ایسا تھا کہ جس کا پیر بالکل اس حد تک ڈیمیج ہو چکا تھا کہ وہ بھاگ نہیں سکتا تھا, اچک سکتا تھا تھوڑی دور اور پھر رک جاتا تھا. 3 سال تک انہوں نے اس کو فالو کیا اور دیکھا کہ وہ مندا جاتا ہے, آگے رک جاتا ہے, جس حد تک کہ اس کی ناک کام کرتی ہے وہاں تک وہ پھر سونگتے ہوئے ان کو پا لیتا ہے, اتنی دور نہیں چلے جاتے کہ اس کی سونگنے کی صلاحیت سے آگے بڑھ جائیں, اور 3 سال تک خود شکار کرتے ہیں اور اس کے لیے کچھ بچاتے ہیں تاکہ وہ بھی کھا لے اور زندہ رہے. یہ جنگلی کتوں کی میں بات کر رہا ہوں. ثم رددناہ اسفل السافلین, ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا, سیدھی قامت میں خلق کیا, اس کو سب کچھ دیا, کرمنا بنی آدم کہا, لیکن ثم رددناہ اسفل السافلین, اس کو ہم نے پھر پسترین سے پسترین لیول تک لا دیا اس کی کرنی کے لیے. اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. یہ حق اور باطل کی کوشش, یہ حق و باطل کی جنگ, یہ اختلافات چلتے رہیں گے. سوال یہ ہے کہ ہم بعنوان فرد و بعنوان سوسائٹی اور معاشرہ کس کروٹ بیٹھنا چاہ رہے ہیں ہم؟ یا وہ بیچ والے ہو جائیں گے کہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے, تو وہی بات ہو جائے گی, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, یا نہیں اپنے آپ کو کمٹ کر دیں گے, ایمان کو بڑھائیں گے, خود کو پھیلائیں گے اور مل جل کر ایک ایسی سوسائٹی بنانے کی کوشش کریں گے کہ جو مثال بن جائے دوسروں کے لیے, تاکہ رسول ہمارے لیے پھر مثال کے طور پہ سامنے آئیں. یہ ہم کر سکتے ہیں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ باطل سب کچھ کر سکتا ہے اور حق کچھ نہیں کر سکتا, تو یہ ہماری غفلت ہے. قرآن کہتا ہے کہ شیطان کا جو طریقہ ہے, اس کا دھوکہ دینے کا طریقہ ہے, وہ ضعیف ہے. انسان کے پاس زیادہ طاقت ہے شیطان کو دور کرنے کی, بلکہ حدیث میں ملتا ہے کہ اگر تم اخلاص پر عمل کرو تو تمہارے لیے شیطان کا وجود ہی نہیں ہے, کیونکہ اس نے کہا ہے کہ وہ فقط ان کو کہ جو مخلص بندے نہیں ہیں ان کو بہکائے گا, اور اللہ نے بھی کہا کہ تجھے میں اپنے مخلص بندوں کے علاوہ سب کو بہکانے کی اجازت دوں گا, تو جب مخلص ہو جائیں گے تو شیطان کا وجود ہی نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ اخلاص کا ہے, پیورٹی نہیں ہے. اللہ پیور اور قبول بھی پیور کو کرتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تو فقط اور فقط متقین سے قبول کرتا ہے. آیت ہے قرآن حابیل و قابیل کے سلسلے میں جو انہوں نے نظر کی تھی اور قربانی دی تھی, ایک کی نیت اچھی تھی, ایک کی نیت اچھی نہیں تھی, ایک کی قبول ہوئی, حابیل کی قبول ہو گئی, قابیل کی نہیں ہوئی, اس نے قتل کر دیا اپنے بھائی کو. پیورٹی لانے کی کوشش کریں, اور پیورٹی اور گناہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. میں یہ بار بار جوانوں کو بولوں گا, گناہ کرنے کی عادت سے پہلے روک لیں اپنے آپ کو, ثواب اور گناہ کے کام نیکی اور گناہ کے کام دونوں عادت کا معاملہ ہے. آپ نیکی کی عادت کر لیجئے اتنی ہی آسانی سے کر پائیں گے جتنا آپ برائی کی عادت کر لیں تو برائی آسانی سے کر پائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ نیکی کی اگر آپ عادت کر لیں تو نیکی نیچرلی نہیں ہوگی بلکہ زیادہ نیچرلی ہوگی, دلیل پر ہوگی. اور اگر برائی کریں گے تو برائی نیچرلی نہیں ہوگی, فورسڈ ہوگی جب تک کہ آپ اس سے ایڈکٹ نہ ہو جائیں. اور ایڈکشن بھی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہوتا, کریشن کی بنیاد پر ہوتا ہے, اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ جہاں پر برائی کا سسٹم عادی ہو جاتا ہے. یہ ہم نہ کرنے پائیں وہاں پر جہاں پر عقل ختم ہو جاتی ہے, وہ ہو جانا ہونے نہ پائیں. اور کربلا ہم کو وہ راستے پر لے جاتا ہے, کربلا ہمیں وہ راستے پر لے جاتا ہے کہ جہاں کے اوپر پیورٹی کو پرسیو کیا جا رہا ہے, جہاں پر ہوائے نفس کو پرسیو نہیں کیا جا رہا ہے. امام کا قول ہے لم اخرج اشرن ولا بطرا ولا مفسدن ولا ظالما, میں نے صیام اور خروج نہیں کیا اس لیے کہ میں دنیا کی جاؤ حشم چاہوں, ظلم کروں اور فساد برپا کروں, میں نے نہیں کیا اس لیے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں نے تو یقیناً سوائے اس کے کہ میں میرے جد کی قوم میں اصلاح کروں اس کے علاوہ کوئی اور مقصد سے میں نے یہ کام انجام نہیں دیا. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر, میں تو چاہتا ہوں کہ اچھائی کی طرف بلاؤں اور برائی سے روکوں. اسیر و بصیرت جدی و ابھی, اور میں چاہتا ہوں اپنے نانا کی اور باپ کی سیرت پر چلوں, نیکی اور عدالت اور انصاف کی سیرت پر چلوں. یہ کوئی برا کام تھا؟ امام نے کوئی بڑی فوج اکٹھا کر لی تھی؟ اتنی مدت کا جو موقع ملا تھا امام کو, امام ایک فوج اکٹھا کر سکتے تھے. مکے میں اواخر رجب حرکت کرتے ہیں تو شعبان, رمضان, شوال, ذیخاد, چار پورے مہینے امام کے پاس تھے کہ امام فوج اکٹھا کر سکتے تھے. امام نے فوج اکٹھا نہیں کی. ہم دیکھتے ہیں کہ امام کچھ خاندان والوں کو اور کچھ جو لوگ ساتھ ہو گئے ان کو لے کر نکلتے ہیں, اور خود مسلم ابن عقیل کو بھیجنے کے بعد یہ نہیں کہتے کہ وہاں پر تم فوج آمادہ کر لینا, کہتے ہیں کہ لوگوں سے بات کرنا, ان کی کیفیت منتقل کرنا. مسلم ان سے بیعت لیتے ہیں اور اس کے بعد اطلاع کرتے ہیں. یہاں پر تلوار کی بات ہی نہیں کی گئی, لوگوں کو جمع ان عنوان سے کیا ہی نہیں گیا. بیویوں کو ساتھ لے کر چلنے کا مطلب یہی تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قافلہ ہے, قتل و غارت گری کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. خود صاف طور پہ کرتے ہیں کہ میں نکل ہی نہیں رہا ہوں, میں خروج ہی نہیں کر رہا ہوں کہ میں جاؤ حشم کے لیے, حکومت کے لیے حرکت کروں. ہوتا کیا ہے, جن لوگوں کو حکومت کا مزہ اور اس کی عادت اتنی ہو گئی تھی کہ ان کی حیات اس لذت سے اگر ہٹا دی جاتی تو حیات ہی نظر نہیں آتی, موت بن جاتی. تو اب ان کو یہ تھا کہ یہ جو ہماری حیات ہے جو ہم نے بنا لی ہے, اگر اس کی بقا ہونی ہے تو حسین کو روکا جائے, اس چھوٹے سے کاروان کو روکا جائے, اس چھوٹے سے گروپ کو کنٹرول کیا جائے. نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سے ایک کوشش ہوتی ہے, ہرکا لشکر ہزار سواروں کے ساتھ امام کو روکتا ہے, اس کے بعد یہ بات ہوتی ہے کہ میں کوفے نہیں جاؤں گا, تو کربلا کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے. کربلا کے راستے پہنچنے سے پہلے ہر کو یہ اطلاع مل جاتی ہے کہ اب جہاں کہیں پر ہو وہیں پر روک دو, تو کربلا پر دو محرم کو قافلہ آ کر رکتا ہے. گزشتہ تین مجالس میں ہم نے اصحاب حسین کے مصائب پڑھے, آج کا دن اون و محمد کے مصائب کا دن ہے. چار محرم ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ اون و محمد عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے, جناب زینب کے بیٹے حسین کے ساتھ اس وقت سے ہیں جب عبداللہ ابن جعفر طیار نے حسین سے ملاقات کی تھی, جب حسین مکے چھوڑ کر کوفے کی طرف روانہ ہو چکے تھے. جب عبداللہ جو مدینے میں تھے ان کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ امام حسین کوفے کی طرف حرکت کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ وہاں سے ایک نامہ لکھتے ہیں, ایک لیٹر لکھتے ہیں امام کو مکے میں کہ اے امام آپ کوفے کی طرف نہ جائیں, میں والی سے کوئی لیٹر لے لیتا ہوں جو آپ کے امان کے لیے کافی ہوگا, آپ کے لیے میں امان نامہ لے لیتا ہوں. امام یہ بات پر راضی نہیں ہوتے, نکل جاتے ہیں. جب اطلاع ملتی ہے عبداللہ کو تو راستے میں آ کر ملاقات کرتے ہیں امام سے, کہتے ہیں کہ یا امام میں نے مدینے کے والی سے امان نامہ لکھوا لیا ہے, یہ امان نامہ ہے. امام کہتے ہیں عبداللہ مجھے رات میں نانا خواب میں آئے تھے اور میرے نانا یہ چاہتے ہیں کہ میں اس سفر کو ادامہ دوں, میں حرکت کروں کوفے کی طرف. عبداللہ خاموش ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یا امام یہ میرے دو فرزند ہیں اون و محمد, آپ کے لیے یہ لوگ میری جگہ پر نائب بن جائیں گے. امام کے لیے بھی ضروری تھا کہ مدینے میں کوئی موثق قابل اعتماد فرد ہو جو مدینے کے حالات سے امام کو آشنا کراتا رہے, تو وہ کام عبداللہ کے سپرد ہوا اور عبداللہ واپس مدینے چلے گئے اور اپنے یہ دو نمائندوں کو اون و محمد کو روانہ کیا. صبح عاشور ایک کے بعد ایک قربانیاں ہوتی رہیں, پیش کرتی گئیں, ہر گئے, زہیر گئے, مسلم گئے, حبیب گئے, تمام کے تمام اصحاب امام حسین جب شہید ہو گئے تو فقط ہاشمین باقی رہ جاتے ہیں, فقط ہاشمین باقی رہ جاتے ہیں, بنی ہاشم کے افراد باقی رہ جاتے ہیں. سب سے پہلے جسے اجازت دی گئی قدیم تاریخوں کے مطابق وہ علی اکبر تھے, سب سے پہلے علی اکبر کی قربانی پیش کی گئی, اس کے بعد منزل آئی تو اون و محمد کی. یہ دو جوان اذن طلب کرتے ہیں, سب سے پہلے حرکت کرنے والے اون ہوتے ہیں, تین سوار اور 18 پیادوں کو واصل جہنم کرتے ہیں, اس کے بعد جام شہادت نوش کرتے ہیں, اس کے بعد محمد جاتے ہیں 10 کو واصل جہنم کر کر جام شہادت نوش کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ زینب یہاں پر تو ہے لیکن عبداللہ جس کو اطلاع ملتی ہے کہ دو بیٹے امام حسین کے ساتھ شہید ہو گئے تو ان کے ساتھ ان کا غلام ہوتا ہے جو آغا کو خوش کرنے کے لیے ان سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو امام حسین کے طرف سے اپنے دو بچے مارے گئے. عبداللہ کو غصہ آتا ہے, پیر کی جوتی نکال کر اس کی طرف پھینکتے ہیں, کہتے ہیں کہ سرخ رو ہو گیا میں, میری جگہ میرے یہ دو بچے کام آ گئے. لیکن یہ بہت دنوں بعد کی بات تھی, زینب نے ان دو کے لاشوں کو دیکھا, زینب نے ان دو بچوں کے لاشوں کو دیکھا, اس سے پہلے علی اکبر کے لاشے کو دیکھ چکی تھی. حوصلہ مگر بی بی کا اتنا بلند تھا کہ اس دن بھر کی شہادتوں کے بعد ایک کے بعد قاسم, اس کے بعد عباس, اس کے بعد علی اصغر, اس کے بعد ماجایا, یہ سب شہادتوں کو دیکھنے کے بعد یہ علی کی بیٹی ذرا بھی اپنے آپ میں اپنے عزم میں کمی نہیں محسوس کرتی. وہی مقصد جس پر شہادت حسین ہوئی تھی اسی مقصد کو کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام لے کر آگے بڑھتی ہے اور علی کی یہ بیٹی علی کو اور فاطمہ کو, حسن اور حسین کو سرخ رو کر دیتی ہے کہ ہماری یہ بہن, ہماری یہ بیٹی اللہ کا علم اٹھائے ہوئے, اللہ کا پرچم اٹھائے ہوئے اس طریقے سے ظالموں کا مقابلہ کر رہی ہے اور ہمارے دین کو قیامت تک باقی رہنے کا راستہ فراہم کر رہی ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.